الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان الله غفور شكور ام يقولون افترى على الله كذبا فان يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين سورہ شورا کا مطالعہ کر رہے ہیں اور مکی دور کی یہ سورت ہے اور اس میں بنیادی اہم ایک موضوع وہ اقامت دین کا آیا تھا جس کا تذکرہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے اور پچھلی آیات میں جو گفتگو رہی اس میں یہ بات بھی آئی کہ تم خود طے کر لو کہ تمہیں دنیا چاہیے آخرت چاہیے دنیا تو چاہنے پر بھی مل جاتی ہے لیکن آخرت محض چاہنے سے نہیں ملتی اس کے لیے ایمان اور عمل کی محنت وہ ضروری ہے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ دنیا میں حصہ معین ہے کتنی کوشش کر لو محنت کر لو جو معین ہے اتنا ہی ملے گا لیکن آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی محنت کا اجر بڑھتا چلا جائے گا اور اللہ مزید عطا فرماتے چلے جائیں گے مشرکین کا ذکر تھا کہ جنہوں نے خود ساختہ معبود بنا رکھے تھے اور خود ساختہ باتوں کو دین کے طور پر اختیار کر رکھا تھا اس کی نفی کی گئی تھی مزید یہ کہ اللہ نے ایک مہلت دی ہے انسانوں کو ایک فرد کے لیے موت تک وقت ہوا کرتی ہے موت تک اس کا وقت ہوتا ہے مہلت کا اور کسی قوم کے لیے عذاب کے آنے کا وقت معین ہوتا ہے اس سے قبل یعنی موت سے قبل فرد اگر اصلاح کر لے رجوع ہو جائے اللہ کی طرف تو معافی ہے اسی طرح یہ قوم پلٹ آئے اللہ کی طرف تو اس کے لیے بھی معافی ہے لیکن جب وقت معین آ جائے تو پھر اس کے بعد مہلت نہیں دی جاتی ظالموں کا ذکر تھا کہ وہ اپنے اعمال کو یعنی ان اعمال کے وبال کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے قیامت کے دن مگر وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا جس کا ان کو ڈراوا دنیا میں دیا گیا تھا رہے اہل جنت یعنی اللہ کے نیک بندے ایمان لانے والے نیک اعمال کرنے والے ان کے لیے جنتوں کے باغات کا ذکر تھا یہ ذکر بھی تھا کہ جو وہ چاہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں ان کو عطا فرمائیں گے بات سادہ سی ہے کہ آج ہمیں اللہ کی چاہت پر عمل کرنا ہے اور تھوڑی سی زندگی ہے لیکن ہمیشہ کی زندگی وہ آخرت کی ہے وہاں قرآن کہتا ہے تمہاری چاہت پر عمل ہوگا قرآن نے یہاں بھی کہا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 22 میں لہم ما یشاؤون عند ربہم ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے ہاں جو تمہاری چاہت ہوگی اسی کو اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ میں فرماتے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جو تمہارے جی چاہیں گے وہ تمہیں عطا ہوگا اور جو تم پکارو گے مانگو گے وہ بھی تمہیں عطا ہوگا مگر شرط یہ ہے کہ آج بندہ اللہ کی چاہت کو مقدم رکھے اپنی چاہت کے مقابلے میں پریفرنس دے ترجیح دے اللہ کی چاہت کو تھوڑی سی زندگی میں اللہ کی ماننی ہے ہمیشہ کی زندگی میں ہماری چاہت پر عمل ہوگا یہ قرآن حکیم جا بجا ہمیں سمجھا رہا ہے آج کا مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ شورا کی آیت نمبر 23 سے اور یہ 25 پارے میں سورہ شورا ہے جس کا مطالعہ جاری ہے ارشاد اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ ہے وہ جس کی بشارت اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے یہ جنت کے وعدے جو تمہاری چاہت ہوگی اس پر عمل ہوگا یہ وعدہ جنت اس کے باغات ان کا وعدہ کن کے لیے ان کے لیے جو ایمان بھی لائیں اور نیک اعمال بھی کرتے رہے یہ دونوں باتیں قرآن حکیم ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے کہ یہ تصور کہ بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے کافی ہے اس کے بعد کچھ کرنے کی یا کسی محنت کی ضرورت نہیں یہ باطل تصور ہے عجیب بات امام غزالی نے لکھی رحمۃ اللہ علیہ کیمیائے سعادت جو ان کی کتاب ہے اس میں توبہ کا جو باب یا چیپٹر ہے اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے موروثی ایمان سے توبہ کرنی چاہیے. بہت سخت بات ہے. موروثی ایمان کیا ہے؟ ہمارے دادا مسلمان تھے، ہمارے ابا بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، بس اس لیے ہم مسلمان ہیں. یہ موروثی ایمان جو وراثت میں مل گیا. اور ایک ہوتا ہے شعوری طور پر ایمان قبول کرنا، یہ سعادت ہے، نعمت ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، کلمہ اللہ نے نصیب فرما دیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. مگر اب شعوری طور پر ایمان لانا، شعوری طور پر اللہ کو ماننا، کانشیسلی شعوری طور پر آخرت کا یقین رکھنا، شعوری طور پر دین کے احکامات کو مان کر ان پر عمل کرنا، یہ تو مستقل مطلوب ہے. وہ جو انگریزی نے کہا نا کہ ایک ہوتا ہے بورن مسلم، جو ہوتا ہے مسلم بائے چانس، اور ایک ہوتا ہے مسلم بائے چوائس والی بات. برطانیہ میں ہوا، ایک صاحب نے اسلام قبول کیا، غیر مسلم تھے، اسلام قبول کیا، تو جو پیدائشی مسلمان تھے انہوں نے ان کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا. تقریب میں ان کو بلایا گیا، ان کا اعزاز کیا گیا، اکرام کیا گیا، ان کو گفتگو کا موقع دیا گیا. گفتگو انہوں نے شروع کی، گفتگو کرتے کرتے گھڑی دیکھی تو وہ جو بندہ غیر مسلم سے مسلمان ہو گیا تھا، اس نے کہا ویٹ اے منٹ، اٹس ٹائم ٹو پرے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، سو لیٹس موو ٹوورڈز دا صلات، اینڈ ہیو یو میڈ ارینجمنٹس فار دا صلات. یعنی کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا تو اب میری گفتگو جاری رکھنا مناسب نہیں ہے، اب تو نماز کا موقع ہے، چلو نماز کی طرف چلتے ہیں. تو وہ جو پیدائشی مسلمان تھے اور اس کے اسلام لانے پر اعزاز اور اکرام کر رہے تھے، اب وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، بغلیں جھانک رہے ہیں کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا، یہ تو واقعی مسلمان بن گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ اچھا دیکھتے ہیں ابھی ارینجمنٹس کرتے ہیں نماز کے. تب اس نے جملہ کہا جو بڑے مشہور جملے ہی ہوئے، اوکے فائن، آئی ول ناٹ کنٹینیو مائی اسپیچ، اب میں اپنی بات نہیں جاری رکھ سکتا آپ کے سامنے، اینڈ سی یو آر مسلم بائی چانس، اینڈ الحمد للہ ایم مسلم بائی چوائس. تم بس بائی چانس مسلمان بن گئے ہو. انتہائی معذرت سخت بات ہے اگلی، کہ گوپال اس لیے ہندو بن گیا کہ چندر پال کے گھر میں پیدا ہوا، چوائس ہندو بننے کی تھی اس کے پاس، تو ہندو بنا رہا. جارج مائیکل کے گھر میں پیدا ہو گیا تو کرسچن بن گیا، فلاں فلاں کے گھر میں پیدا ہو گیا تو مسلمان بن گیا، بس اتنا کافی ہے کیا؟ اور گوپال کو اس لیے جہنم ملے گی کہ چندر پال کے گھر میں کیوں پیدا ہو گیا، اور مائیکل کو اس لیے جہنم ملے گی کہ وہ جارج کے گھر میں کیوں پیدا ہو گیا، اور ایک کو اس لیے جنت مل جائے گی کہ وہ مسلمان کے گھر میں بس پیدا ہو گیا. کیا بات کر رہے ہیں ہم لوگ، اتنی سستی اللہ کی جنت، اور اتنا آسان ہے اللہ کا عذاب جہنم کے اندر، سوچیں. تو شعوری طور پر اسلام کو قبول کرنا، ایمان حاصل کرنا، اس کی آبیاری کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا. ایک تو روزانہ چند گھنٹوں میں میرا اور آپ کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، ابھی ہم جمعے کی نماز میں ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی اور بھر جائے گی انشاءاللہ تعالی، چند گھنٹوں کے بعد عصر کی اذان کا وقت آئے گا، نماز کا وقت آئے گا، پکار لگے گی، وہی پکار جو جمعے کی نماز میں لگتی ہو لگی تھی، اللہ اکبر، ای حی علی السلام، حی علی الفلاح. تو امتحان ہو جائے گا آپ کا اور میرا کہ واقعی اللہ کو مانتے ہیں، بس بس مانے بیٹھا ہے بس. مغرب کی اذان کے وقت ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، پھر امتحان ہے میرا اور آپ کا، عشاء پر میرا اور آپ کا امتحان ہے، فجر میں میرا اور آپ کا امتحان ہے، ظہر ہوگی، آج جمعہ کا ظہر ہوگی تو ظہر میں بھی میرا اور آپ کا امتحان ہے، کاروبار کرنے بیٹھے وہاں بھی امتحان ہے، حلال کھانا کمانا حرام نہ کمانا، نوکری کر رہے وہاں بھی امتحان ہے میرا اور آپ کا. تو بھائی ایک ہے وہ ایمان جو زبان تک محدود ہو، اقرار باللسان ہم سب کو الحمدللہ حاصل، اور ایک ہے تصدیق بالقلب، وہ بھی ہے تبھی تو ادھر بیٹھے ہیں، مگر اس کا مستقل ہونا اور اس کا اظہار مستقل ہونا، یہ ہے ایمان عمل صالح، یہ ہے ایمان عمل صالح، یہ ہے ایمان عمل صالح. یہ ذکر بار بار قرآن کرتا ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی مزید آبیاری عطا فرمائے، ایمان میں مزید اضافہ عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے، اور اس ایمان کے اظہار یعنی اعمال کو انجام دینا، احکامات کو بجا لانا، فرائض و واجبات پر عمل کرنا، حرام و منع گناہ کردہ باتوں سے بچنا، اللہ اس کا بھی اہتمام مستقل ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی بات بھی بہت قیمتی، فرمائے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی علیہ السلام فرمائیے کہ میں تم سے اس پر، یعنی جو میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، اللہ کا پیغام تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، تمہیں اللہ کی طرف بلانے کی سٹرگل اور جد و جہد و محنت کر رہا ہوں، اس پر میں کوئی تم سے اجر نہیں مانگتا. اور ہر پیغمبر نے بات کہی ہے، سورہ شعراء میں اگر ہم پڑھیں، شعراء 19 پارے میں ہر پیغمبر نے کہا ان اجری الا علی اللہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. وہ اللہ کے رسول بھی فرما رہے علیہ السلام، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. اس ذیل میں کئی مرتبہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ ایک داعی دین کی نگاہ لوگوں کی جیبوں پر نہ ہو، لوگوں کے مال پر نہ ہو، دنیا میں آگے فلرش کرنے پر نہ ہو، اس کی نگاہ اس بات پر ہو کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، انہیں اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش، اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے. ہم کسی کو دنیا کی آگ میں بھی جلتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کرتے، تو جہنم کی آگ میں کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ اس ہمدردی کے جذبے کے ساتھ دعوت دین کا کام، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ ہے پیغمبروں کا بیان. اب ختم نبوت ہو چکی، لیکن یہ کار رسالت، رسالت والا کام، پیغام کو پہنچانے والا کام باقی ہے، اور یہ امت کی ذمہ داری. تو امت کو بھی اس اسپرٹ کے ساتھ، اس روح کے ساتھ یہ کام کرنا ہے کہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، تم سے کوئی پیسہ نہیں چاہتے، تم سے کوئی صلہ اور بدلہ نہیں چاہتے، وہ اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. ہاں، یہاں ایک اور نقطہ یہاں پر قرآن نے نقل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، جو ہمارے دین کی ایک بہت قیمتی بنیادی تعلیم بھی ہے. فرمایا الا مودت فی القربہ، سوائے اس کے کہ قرابت کی محبت، اس کا تو لحاظ رکھو. اب یہ آپ کا خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ قریش مکہ سے، بنو ہاشم سے، خاندان کے لوگوں سے، اور ان کے سامنے بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے علیحدہ سے گفتگو بھی رکھی ہے. اور یہ بڑا قیمتی نقطہ ہے کہ دین کی دعوت کے کام کرنے والوں کو اس ترتیب کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ اپنی ذات، اپنے گھر کو، اپنوں کو فراموش نہ کیا جائے. یعنی کہ دنیا میں تو دعوت کا کام ہو رہا ہے، ادھر ادھر جا جا کر دین کی دعوت پیش کی جا رہی ہے، درس و تدریس کا کام ہو رہا ہے، تعلیم و تعلم کا کام ہو رہا ہے، اور دنیا کے کونے کونے میں جا رہے، مگر اپنی ذات کہیں فراموش کر دی، اپنے گھر والوں کو فراموش کر دیا، اپنے قریبی لوگوں کو فراموش کر دیا، جن کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، کر رہے ہیں، ان کو فراموش کر دیا. یہ طرز عمل غلط ہے. دعوت دین کے کام میں ایک اہم اصول وہ تدریج کا بھی ہے، درجہ بدرجہ آگے بڑھنا، اور ایک اصول ہے جو ویسے تو فقہا وراثت کے احکامات میں بیان کرتے ہیں کہ الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے، جو جتنا قریب ہے اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے. یہ ترتیب کئی مرتبہ لوگ فراموش کر دیتے ہیں. اس کی طرف بھی اشارہ، کیا فرما رہے ہیں؟ میں تو تم سے فقط چاہتا ہوں یہ قرابت کی محبت، یہ جو تمہارے ساتھ میری رشتہ داری ہے، اس کا تو لحاظ رکھو. چنانچہ قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا، سورہ شعراء، شعراء یہ شورا ہم پڑھ رہے ہیں، وہ شاعر کی جمع شعراء. سورہ شعراء کی آیت نمبر ہے 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیجئے. تو آپ نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا. کئی سیرت نگاروں نے دو دعوتوں کا ذکر کیا، اور بعض نے تین دعوتوں کا ذکر کیا کہ تین مرتبہ مختلف مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا ہے. کبھی آپ نے یہ بھی فرمایا ایک خطبے میں کہ دیکھو بالفرض، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ، کہ جو قافلے کا رہنما اور رہبر ہوتا ہے وہ اپنے قافلوں والوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا. آپ نے فرمایا یقین دلانے کے لیے ان کو، بالفرض 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 اگر میں کسی اور سے جھوٹ بولتا تم سے کبھی نہ بولتا، تم تو میرے اپنے ہو. اور جان رکھو کہ تمہاری طرف، یعنی عربوں کی طرف، تمہاری طرف مجھے خصوصاً اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا علیہ السلام، اور عموماً سارے انسانوں کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. پھر آپ نے فرمایا کہ جان رکھو جس طرح تم رات کو روزانہ سو جاتے ہو، اسی طرح ایک دن موت کی نیند تمہیں سلا دیا جائے گا. اور یاد رکھو جس طرح صبح روزانہ بیدار کر دیے جاتے ہو، کر دیے جاتے ہو، اسی طرح موت کے بعد تمہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. پھر وہاں پر اعمال پیش ہوں گے، فَإِنَّهَا لَجَنَّتُنَا عَبَدًا،
اول نار ابدا, پھر یا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. یہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کر رسول اللہ کا ایک خطاب اول اول دور کا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک اور موقع پر آپ کا انداز یہ تھا, اے خاندان بنو ہاشم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اے خاندان بنو عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اے صفیہ میری پھپی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اے فاطمہ میری بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا میری بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں. یہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا بلا کر بھی, جمع کر کر کے بھی رسول اللہ علیہ السلام نے دعوت پیش کی ہے. اور جو امیڈیٹ فیملی ہوتی میرا اور آپ کا اپنا گھر, اس کے تعلق سے قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سوچئے ہمارا اپنے بارے میں رویہ کیسا ہے جہنم کے تعلق سے, کہ ہم بچنا چاہتے ہوں, کتنی محنت ہے, جہنم کی آگ کتنی یاد رہتی ہے, اور کبھی رلاتی بھی ہے کہ نہیں. کیا اپنے پیاروں کو دنیا میں ماچس کی تیلی اس سے بھی ان کی انگلی جلتا ہوا دیکھنا گوارا کر سکتے ہیں؟ تو ان کو جہنم سے بچانے کی فکر مندی کتنی. غور کیجیے, یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے بھائی, اور اہم ترین ذمہ داری. نہیں لکھا قرآن میں کہ گھر بناؤ اپنی اولاد کے لیے, سب بناتے بتانے کی ضرورت نہیں, سب بناتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں. نہیں لکھا کہ ان کے کپڑے کا اور ان کے علاج کا اور اس طرح کی فیسلٹیز کو پرووائڈ کرنے کا اور فراہم کرنے کا اہتمام کرو, بتانے کی ضرورت نہیں, سب کرتے ہیں. یہ وہ کام ہے جس کے لیے کسی واعظ کی نصیحت کی تقریر کی یاد دہانی کی ریمائنڈر کی ضرورت نہیں. لیکن جو بات ساری انسانیت اس کی عظیم اکثریت بھول جاتی ہے قرآن وہ یاد دلاتا ہے, اپنے آپ کو اور اپنے اہل اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچو. یہ فراموش ہو جاتی ہے بات. ابھی گرمی کا سیزن آنا شروع ہو گیا, اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے, ہم کتنا اہتمام کریں گے, جہاں لائٹ زیادہ جا رہی ہے وہاں جنریٹر لگائیں گے, یو پی ایس لگائیں گے, چارجیبل فین چارجیبل لائٹس پتہ نہیں کیا کیا لگائیں گے, اس سے کہ ہم گرمی میں برداشت نہیں کر سکتے. اور آدمی اپنے نہیں بچوں کو دیکھتے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے کہ بچے کیسے برداشت کریں گے, چلو جی پنکھا بھی لگا دو, چارجیبل یہ بھی لگا دو, وہ بھی لگا دو. ٹھیک ہے, اللہ نے جائز سہولیات دی, استعمال کرے, کوئی حرج کی بات نہیں, مگر ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہم کتنی فکر مند, یہ سوچتے ہم لوگ. ان کو اپنے آپ کو اور ان کو اپنوں کو اپنے پیاروں کو جہنم سے بچانے کے بارے میں ہم کتنے فکر مند ہیں. یہ تھی رسول اللہ کی بھی ذمہ داری صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے آپ سے کہا اپنے قریب رشتے داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائی, اور اب آپ اپنے خاندان والوں کو کہہ رہے ہیں دیکھو یہ قرابت کو تو کچھ لحاظ کرو, تم تو میرے اپنے ہو, میں تم سے کوئی اجر کوئی صلہ کوئی بدلہ کچھ نہیں مانگتا, مگر یہ جو رشتے داری کا حق ہے اس کا تو لحاظ کرو, اپنے کی بات کو تم سن لو, اپنے کی بات کو ترجیح تو دو, ایک اس کو سیکنڈ تھاٹ تو دو, سنو تو صحیح اس کو. یہ ہے اس لجاجت کے ساتھ, اس ہمدردی کے جذبے کے ساتھ اللہ کے پیغمبر اپنے خاندان والوں سے کلام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حدیث میں آتا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, لوگوں تمہارا حال ہے کہ تم جہنم کی آگ میں گرے چاہتے ہو گرے چاہتے ہو گرے چاہتے ہو, اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ کر روکنے کی بچانے کی فکر اور کوشش کر رہا ہوں. ہمارے خاندانوں میں کتنی تقریبیں ہوتی ہیں, پتہ نہیں کون کون سی تقاریب ہوتی ہیں, برتھ ڈے منائی جا رہی ہے, کیا تو کہ اس کی غیروں کے رسومات فضول اخراجات ہم کر رہے ہیں, شادی بیاہ کے موقع پہ ہم دس دس فنکشن کرتے ہیں, پانچ پانچ فنکشن کرتے ہیں, لاکھوں بہا دیتے ہیں اس کے اوپر, فضول خرچی ہے. ہم نے زندگی میں کتنی مرتبہ اپنے گھر والوں کو بٹھا کر دین کی بات ان کے سامنے رکھی, ہم نے کتنے فنکشن اپنی زندگی میں آج تک کیے, فنکشن سے مراد گیٹ ٹوگیدر, بٹھانا بلانا کھلانا پلانا جس میں ان کے سامنے میں دین کی بات رکھی. چیک کیجیے, میں بھی چیک کروں, بولنے والا بھی مبرہ نہیں, وہ بھی فیملی والا ہے, وہ بھی خاندان والا ہے, اس کی بھی ذمہ داری آپ کی بھی ہماری بھی سب کی. کتنی مرتبہ ہم نے خاندان والوں کو بلا کر ان کے سامنے دین کی بات رکھوائی, چیک کر لیجیے. ہمارے کتنے فنکشن ہماری ہسٹری کے اندر تاریخ کے اندر فیملی کے اندر ہو چکے ہیں, اس کو اگر 10% بھی ہے جو ہم نے دین کے لیے فنکشنز کیے ہوں, دین کے لیے گیٹ ٹوگیدر کیے, دین کے لیے گھر والوں کو جمع کیا ہو, ان کی آخرت سنوارنے کی خاطر ان کے ساتھ جو ہم نے ہمدردی کا جذبہ اس کا اظہار کیا ہو اور اس کے لیے ہم نے محنت کی ہو, سوچئے. لوگ کہتے ہیں بڑے سنسیئر ہیں, ایک مفتی صاحب نے نوجوان ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت دے, بڑی پیاری بات کہی. لوگ کہتے ہیں جی ہم بڑے سنسیئر اپنے فیملی کے ساتھ, کیا سنسیئر ہیں جی؟ معذرت کے ساتھ ہم نے گھر بنایا، ہم نے گاڑی فراہم کی، ہم نے ایجوکیشن پرووائڈ کی، ہم نے شادی کر دی، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. اچھی بات ہے، جائز ضروریات ہیں، جائز طریقے پہ پورا کرے، اس پر بھی اجر ملے گا. لیکن سوال یہ تھا کہ ان کی آخرت بنانے کے لیے کتنی فکر کی، ان کو اللہ سے جوڑنے کی کتنی فکر کی، اللہ کے کلام سے جوڑنے کی کتنی فکر کی، نبی کی سیرت سے جوڑنے کی کتنی فکر کی، اللہ کا بندہ بنانے کی کتنی فکر کی ہے، آخرت کا طلبگار بنانے کی کتنی فکر کی ہے، نبی کا سچا امتی بنانے کی کتنی فکر کی ہے. اگر یہ کل جہنم کی آگ میں چلے گئے خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، تو کیا سنسیئر ہے آپ ان کے ساتھ؟ کیا سنسیئرٹی ہے؟ یہ کیا مخلص ہونا ہے؟ چولہے کی آگ گوارا نہیں ہے، جہنم کی آگ کی فکر نہیں ہو رہی، یہ کیا سنسیئرٹی ہے؟ سمجھنے کی بات تلخ ہے لیکن حقیقت ہے بھائی. سوچئے میں اور آپ اپنے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، خاندان والوں کے بارے میں، ہیں کوئی اس تعلق سے فکر مند؟ اللہ یہ فکر مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی. اب ایک پورا موضوع ہے ہمارے دین میں یہ قرابت داری کا معاملہ، اور آج کل دل ایسے، اللہ معاف کرے، کئی مرتبہ، ہر جگہ نہیں مگر کئی مرتبہ ہم دیکھتے پھٹے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، مخالفت پر اڑے ہوئے، ضد پر آئے ہوئے، دشمنیوں پر اتر آئے، اور کون سے رحمی رشتے، قریبی رشتے، یہ پورا موضوع ہے ہمارے دین کا، پورا موضوع ہے. قرآن کا بھی کہتا ہے سورہ نساء کی پہلی آیت میں، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو جس کا نام دے کر سوال کرتے ہو، خطبہ نکاح میں بھی آیت تلاوت کی جاتی، والارحام، اور رحمی رشتوں کا خیال رکھو. ایک ہے آپ کے میرے فوری قریبی رشتے، اوپر ماں باپ، پھر شوہر بیوی، وہ ماں باپ بن گئے تو نیچے پھر اولاد، پھر بہن بھائی، یہ تو بالکل امیڈیٹ ہیں جن کے وراثت میں حصے بھی ہیں. پھر کچھ محرم رشتے دار ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، پھپھو ہیں، خالہ، یہ جو رحمی رشتے ہیں یہ فوراً آتے ہیں قربت کے اندر، پھر بعد والے آتے ہیں. اور آج لوگ کتنے آرام سے کہتے ہیں 3 سال سے بھائی سے بات نہیں کی ہے، فخر سے کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ڈوب مرنے کا مقام ہے، بغیرتی کی بات ہے، میں جان بوجھ کر سختی کر رہا ہوں اس معاملے کے اندر. بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں 5 سال سے چچا کی شکل نہیں دیکھی، ہاں 5 سال ہو گئے بھائی کے گھر پہ قدم نہیں رکھا، ڈوب مرنے کا مقام. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کی اس کو گنجائش نہیں، اور 3 دن کے اندر اندر جو سلام میں پہل کر لے وہ بری، جو جواب نہیں دیتا، پیچ اپ نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، وہ اللہ کیا پکڑا جائے گا. عام مسلمان کی بات ہو رہی، اور یہاں گھر کا فرد، قریبی بھائی بہن، رشتے دار، محرم رشتے دار، رحمی رشتے والے، وہ دھڑلے سے یہ بات کہتے ہیں استغفر اللہ. سنیے اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے اور یہ بخاری کی روایت، حدیث قدسی معروف بات ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام نقل فرماتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ رحم کا رشتہ، رحمی رشتے، کنشپ، بلڈ ریلیشن، خونی رشتے، یہ رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے بنا ہے. اللہ اکبر، یہ رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے انفر ہوا، یہ ڈرائیو ہوا، بنا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو اس کو جوڑے گا میں بھی اس کو جوڑوں گا، اور جو اس کو توڑے گا اللہ فرماتے ہیں میں بھی اس کو توڑ کر رکھ دوں. اور آج بھائی بھائی کی جائیداد پہ قبضہ کر رہے، بہنوں کا حصہ دبا رہے. کل ہی لاہور گیا، ایک بڑی فیملی کے اندر اربوں کی پراپرٹی، اربوں کی، 2 بیٹے 2 بیٹی ہیں، اور وہ باپ کو پتہ نہیں کیا. میں نے کہا سمجھاؤ اس اللہ کے بندے، وہ کروڑوں اربوں دینے کو تیار ہے، اس بیٹے کو، دوسرے بیٹے کو، بیٹیوں کو دینے کو تیار ہے. یہ وہی ظلم ہے جو زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، یہ وہی ظلم ہے جو ہندوانہ تہذیب کے اندر ہوتا ہے، اور آج ہم بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کا حصہ مارتے ہیں جائیداد میں سے یا وراثت میں سے. استغفر اللہ، یہ حق تلفیاں ہیں. تو اللہ کہتے ہیں جو یہ رحمی رشتے ان کو جوڑے گا میں بھی اس کو جوڑوں گا، جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا. ایک اور مسئلہ، یہ ہمارے یہاں بہت چھوٹی سی بات کا منع کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، صاحب انہوں نے فلاں موقع بھی یہ کر دیا، فلاں موقع پہ وہ کر دیا. تو بھائی میں بھی اور آپ بھی پلٹ کر وہی کر رہے تو کوئی حق ہے مجھے کہ میں کہوں کہ صاحب انہوں نے برا کیا تھا؟ فرق کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم نے بھی کیا. تو سنیے نبی علیہ السلام کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی، صلہ رحمی رشتہ دار کا حق ادا کرنا، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ دوسرا اچھا سلوک کرے گا تو تم بھی کرو گے، یہ تو بدلا ہے، اس میں کوئی کمال تھوڑی. ये तो इक्वेशन हो गई ना, इक्वल हो गया मामला, कोई कमाल नहीं इसमें, उसने किया तो तुम भी करोगे, ये तो बदला है, ये सिला रहमी थोड़ी। सिला रहमी तो ये है कि दूसरा बुरा सलूक करे और तुम अच्छा सलूक करो, ये सिला रहमी है। और अम्मा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा क्या गवाही देती है रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के बारे में पहली वही के नुज़ूल के बाद, कि अल्लाह के रसूल आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आगाज वही हुआ है, आप तो सिला रहमी करते हैं, जो कटता है उससे जुड़ते हैं, जो महरूम करता है उसको आप अता करते हैं। अब हम नाम लेवा तो हो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के, हम शान भी बयान करें कि आप अखलाक के बुलंदतरीन मर्तबे पर फाइज है जैसे कि कुरान ने कहा, और जब अमल का मौका है तो दूर दूर भी दिखाई नहीं दे रहे। तो ये दावा है, इस दावे के सबूत की जरूरत है कि मैं रसूलुल्लाह को मानता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं रसूलुल्लाह की भी मानता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कदर आज अल्लाह हमें माफ करे, हमें माफ करे, बेबरकत इसीलिए तो आती, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो चाहता है उसकी उम्र में इजाफा यानी बरकत हो, जो चाहता है उसकी उम्र में इजाफा यानी बरकत हो, उसे चाहिए कि सिला रहमी करे। बरकत खुद अपनी जगह बड़ा कीमती मौजू है, किसी मौके पर अलग से बात करेंगे इंशाअल्लाह। सिला रहमी करो, अल्लाह उम्र में भी बरकत देगा, माल में भी बरकत देगा इंशाअल्लाह ताला। तो आज तो नहुसत आ रही, बेबरकती दिखाई दे रही, वजह एक ये भी है, ये आपस के मामलात हमारे टूटे हुए हैं। और वजह आमतौर पर क्या होती है, दो पैसे ज्यादा आ गए तो किसी को खातिर में नहीं लाते, या दो पैसे के चक्कर में ताल्लुकात को बिगाड़ लेते हैं, या कुछ मांग ना ले तो मुंह छुपा लेते हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं। हालांकि सबको पता है जाने वाले सब पीछे कब्रिस्तान है। फिर बात आ गई, देखिए कितनी जायदाद कोई लेके गया अपनी कब्र के अंदर, कितने डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स भी लेके नहीं गया, जायदाद तो दूर की बात है, कितने बैंक बैलेंस, कितनी गाड़ियां, किस पे, और कयामत के दिन अल्लाह अकबर। मुस्लिम की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की, रसूल जो आता ना सूरह ज़िलज़ाल में, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा वअख़रजतिल अर्ज़ु अथ्क़ालहा, जमीन जलजले की मानिंद हिला दी जाएगी, वअख़रजतिल अर्ज़ु अथ्क़ालहा, अपने थकल अपने बोझ निकाल कर बाहर डाल देगी। मारूफ बात तो ये कि मुर्दे बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये तो है ही है, हदीस में ये जिक्र आया जमीन अपने खजाने निकाल कर बाहर डाल देगी, सोना ढेरों, चांदी ढेरों। और अब मुस्लिम की रिवायत है, एक शख्स देखेगा इस सोने को, देखेगा इस चांदी के ढेर को और कहेगा ये है वो माल जिसके लिए मैंने कत्ल किया था, जिसके लिए मैंने चोरी की थी, जिसकी वजह से मैंने कता रहमी की थी। एक होती है सिला रहमी, एक होती है कता रहमी। ये है माल जिसके लिए मैंने कत्ल किया, जिसके लिए मैंने चोरी की, जिसके लिए मैंने कतर रहमी की, आज ये माल मेरे किसी काम का नहीं है। इस अब क्या करूं मैं, इन घटिया चीजों की वजह से इतने बड़े बड़े रिश्तों को हम खत्म कर देते हैं, इन घटिया चीजों की वजह से। घटिया क्यों कहा, वह हदीस पे शीमर तब आ गई थी, मच्छर के पर के बराबर भी इस दुनिया के मालो असबाब की हैसियत अल्लाह की निगाहों में नहीं, और बकरी का मुर्दार बच्चा उससे ज्यादा हकीर है ये दुनिया, इसका मालो असबाब अल्लाह की निगाहों में। इन घटिया हकीर कमतर चीजों के चक्कर में हम बरसों के रिश्ते खत्म कर देते हैं, रब के हुक्म के खिलाफ वर्जी करते हैं, पैगंबर की तालीम को फरामोश करते हैं, और फिर बड़े फख्र से कहते हैं अपनी दानिश में, ये बेचता क्या मेरे सामने, इसके यहां शादी का मौका तो आए मैं नहीं जाऊंगा और इसकी मैं जो है वो नाक कटवाऊंगा। घटिया जुमले, माफ कीजिएगा ये दर्द दिल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये घटिया बना है। आज तो सही इसके घर में खुशी का मौका, मैंने फिर ये करना है, ये बेचता क्या है, 5 सालों में मैंने शक्ल नहीं देखी उसकी, और कहां ये हमारे जुमले, और कहां अल्लाह का कलाम, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की तालीम और अल्लाह के दीन की ये तालीमा। कुछ तो हम ख्याल करें, कुछ तो लिहाज करें, अल्लाह को जवाब देना है, मुंह दिखाना है। और ये सारी अगर हक तलफियां हैं तो ये हुकूकुल इबाद की हक तलफियां हैं, और हुकूकुल इबाद के मामलात कितने हसास हैं, वो मुफलिस वाली हदीस वो मैं आपको बाद में इंशाल्लाह जब हम फर्ज से पहले खड़े होते हैं वहां सुना दूंगा कि मुफलिस कौन होगा इस उम्मत का, कि जिसके पास ज़कात नमाज रोजा हज इबादत के ढेर हों مگر وہ حق تلفیوں کے ساتھ آئے گا اور اس ساری حق تلفیوں کی ادائیگی میں اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی مظلوم بچیں گے تو ان کے حصے کی ان کے گناہوں کو اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ حقوق العباد کی حساسیت پر اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔